الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد پچھلے قوموں میں جن لوگوں کو اللہ پاک کی طرف سے کتاب ملی تو ان میں جو کمیاں پیدا ہوئیں وہ خاص طور پر جاننے کی ہوتی ہیں تاکہ یہ امت اس کتاب کے ملنے کے بعد اس غلطی میں مبتلا نہ ہو. ایک غلطی یہ آ گئی تھی ان میں کہ کتاب کی بات کو دنیا کے اغراض کے لیے مس یوز کرتے تھے, کتاب کو بیچتے تھے اور دنیا کماتے تھے. بیچنے کا مطلب پیپر بیچنا نہیں ہے یا اس کو لکھ کے بیچنا, پرنٹ کر کے بیچنا نہیں ہے, بلکہ بات کو بیچ دینا. بات بیچ دینے کا مطلب یہ کہ سامنے والا بہت حیثیت والا ہے, پیسے والا ہے, وجاہت والا ہے, عزت والا ہے, اس نے کوئی غلطی کی تو اسکالروں نے اس کے لیے الگ مسئلہ کر دیا. ایک غریب ہے, بے بس ہے, کوئی پرتان حال نہیں ہے, کوئی اس کی بیکنگ نہیں ہے, مضبوط کمر نہیں ہے, اس پہ صحیح مسئلہ لگا دیا. کسی سے بدکاری ہو گئی, اس کو مثلا فرض کیجئے کہ کوڑے مارنا تھا, اتنے پیسے والا آدمی ہے, اس کو کوڑے کہاں سے ماریں, پکڑا تو گیا ہے, اگر نہیں تو پیسے دے کے چلا جائے, پیسے دینا ہی تیرا کفارہ ہے. اور غریب آدمی تھا, بولا نہیں تجھے تو جوتے پڑیں گے ہی پڑیں گے. اس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے. تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کے جو علوم ہیں, دین کے جو مسائل ہیں اور احکام ہیں, اور مسلمانوں میں اسکالرس کی اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے اسپیشلی, چونکہ یہ کام علماء کا ہوتا ہے, کہ وہ کسی پریشر کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے یا اپنی غرض کی وجہ سے مسئلہ نہ بدلیں. یہ بہت بھاری ذمہ داری اس امت مسلمہ پر ہے, اور پچھلی قوموں کو جو کتاب دی گئی ان میں یہ کمی آئی تھی اللہ نے فرمایا, اور یہ کمی اس امت میں بھی ہوتی ہے. یعنی ہر امت میں اچھے برے ہوتے ہیں, اس امت میں بھی اچھے برے علماء ہیں, تو ایسا کرتے ہیں لوگ بعض مرتبہ. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو علماء حق ہیں ان کو اپنی آواز لگاتے رہنا پڑے گا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو علماء حق ہیں جب وہ اپنی آواز لگائیں گے تو ان کی بات مدلل ہوگی اور ان پر کوئی دوسرا دلیل کے اعتبار سے غالب نہیں آئے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس طرح سے دین اپنی شکل میں صحیح محفوظ رہے قیامت تک, تاکہ ہر انسان کے لیے اویلیبل ہو عمل کرنا. اس لیے کہ اگر اللہ پاک کی مدد اس طرح سے نہ ہو تو پھر مکس ہو جائے گا دین, اور جب مکس ہو جائے گا تو ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اگر صحیح دین پر عمل کرنا چاہے گا تو صحیح نالج ہی موجود نہیں, وہ کہاں سے کرے گا پھر؟ اس لیے حق تعالی شانہ اس طبقے کی مدد فرماتے ہیں خاص طور پر, جو دین کی صحیح بات کو چاہے کیسے ہی حالات ہوں کم از کم بات کی حد تک اور نالج کی حد تک اور علم کی حد تک دین کو صحیح شکل اور صورت میں رکھنے کی کوشش کرے. جس کو عمل کرنا ہو کرے گا, جس کو آخرت بنانی ہو بنائے گا. یہ ذمہ داری ہر مسلمانوں کی, عام مسلمانوں کی بھی ہے, اور خصوصیت کے ساتھ میں علماء کی قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ پچھلوں میں یہ کمزوری آئی تھی, اس امت میں یہ کمزوری نہیں آنی چاہیے. ایک دوسری بات یہ فرمائی کہ لا تلبس الحق بالباطل, حق اور باطل کو مکس مت کرو, سچ اور جھوٹ کو ملاؤ مت. اس میں بھی وہی ہوتا ہے, ایک تو یہ بات کو بالکل بدل دینا, اور ایک ہوتا ہے کہ اس میں ہلکا سا چینج کر دینا, اس میں چینجز لے آنا, صحیح بات کو غلط بات کر دی, غلط بات کو صحیح, جو جائز ہے اس کو ناجائز بتا دیا, جو ناجائز ہے اس کو جائز بتا دیا, جو معروف ہے اس کو منکر بتا دیا, جو منکر ہے اس کو معروف بتا دیا. یہ بھی کمزوری آتی ہے امت میں. ضرورت پڑنے پر حالات کی وجہ سے حق کو چھپانا, یہ بھی بیماری پچھلی قوموں میں آئی تھی. جو بات صحیح ہے اس کو چھپاؤ نہیں. ایک ہوتی ہے مداہنت اور ایک ہوتی ہے مصلحت. مداہنت کا مطلب ہے ضرورت کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بول دینا, یہ حرام ہے اسلام میں, کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح کو غلط, غلط کو صحیح, جو چیز غلط ہے اس کو کہہ دیا ہاں صحیح ہے, جو چیز صحیح ہے اس کو کہہ دیا ہاں غلط ہے, اس کو مداہنت کہتے ہیں اسلام میں, یہ تو جائز نہیں ہے کبھی بھی. ایک ہوتی ہے مصلحت, جو بات صحیح ہے اس کو ظاہر کرنے کا آپ موقع محل دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بات صحیح میں بولوں یا خاموش رہوں کہ تھوڑی دیر میں بولوں یا بعد میں بولوں, کچھ دنوں کے بعد بولوں, ان کی بات سمجھ میں آنے کے بعد بولوں, ان میں استعداد پیدا ہو جانے کے بعد بولوں, اس کی اجازت ہے, اس کو کہتے ہیں مصلحت. مصلحت کی وجہ سے, مصلحت کتمان نہیں ہے, چھپا دینے کے معنی میں نہیں آتا, مصلحت انتظار کے لیے آتا ہے. مصلحت میں ہوتا یہ ہے کہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ابھی یہاں یہ بات نہ بولی جائے بلکہ کسی اور موقع سے وقت کا بولا جائے. جیسے بچوں کے سامنے بعض مرتبہ کچھ چیزیں ماں باپ کو پیرنٹس کو بولنے کی ہوتی ہیں لیکن وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں, ابھی بولیں گے تو بفر جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے, تو تھوڑا سا انتظار کر کے پیار کے موڈ میں جب ان کا مائنڈ بنا ہوا ہو یا تھوڑا سا ٹینشن ان کا کم ہو اس وقت بولا جاتا ہے. ایسے دین کی باتوں میں بھی یہ بات تو ہوتی ہے کہ اگر کسی بات کے بتانے میں لوگوں کو سننے کا تحمل نہیں ہے, مانیں گے نہیں, عمل نہیں کریں گے, موقع نہیں ہے وہ, تو آپ وقتی طور پر اس کو مؤخر کر دے سکتے ہیں لیکن اس کو غلط نہیں کر سکتے, بدل نہیں سکتے اس کو کہ نہیں بھائی یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے, ایسا نہیں کر. نماز اور زکات پچھلی قوموں کے لیے بھی تھی, اس قوم اس امت کے لیے بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نماز میں سستی مت کرو, اور یہ فرمایا کہ نماز ہے یہ اللہ کی مدد کی چیز ہے, تم نماز کی پابندی کرو گے تو اللہ کی مدد تمہیں ملے گی, اور نماز سے تم اللہ کی مدد مانگ سکتے ہو. لیکن نماز پر قائم رہنا اور نماز سے اللہ کی مدد لینا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے, ہے بہت بھاری. نماز پڑھنا پابندی سے, پانچ وقت کی نماز پڑھنا بہت بھاری ہے, جن کو اللہ نے آسان کر دیا پابندی کے سے ان کو پانچ وقت کی نماز کی عادت ہو گئی, بہت لکی ہیں وہ لوگ, بہت ہی لکی ہیں, قسمت والے نوجوان ہیں, قسمت والے لوگ ہیں جن کو پانچوں وقت کی نماز کی عادت ہو گئی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, نماز پابندی سے پڑھنا بہت بھاری ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر جن کے دلوں میں خشوع آ گیا ان کے لیے وہ بھاری نہیں رہی. تو جو نماز کا پابند ہے اس کے دل میں خشوع ہے, اس میں خدا کا ڈر آ گیا, اس میں آخرت کی فکر آ گئی کسی نہ کسی درجے میں. اور فرمایا کہ وہ خاشع وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے, اے اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے ملاقات کا یقین جن کے دل میں ہے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر آئے گا, جن کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا وہ نماز کی پابندی کریں گے. اس لیے رمضان میں خاص طور پر آدمی کو تھوڑا یکسوئی آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ شیطان ویسے بھی بند کیا ہوا ہوتا ہے, نفس بھی بند کیا ہوا ہوتا ہے, دن میں نفس کو بند کیا ہوا ہے کھانا پانی نہیں دے کے, اور شیطان کو اللہ پاک میں بند کیا ہوا ہوتا ہے, تو بہت ایزی ہوتا ہے پابندی کرنا. ورنہ آپ اندازہ لگائیے کہ 20 رکعت پڑھنا اور قرآن شریف کا ایک بڑا حصہ پڑھ لینا, پچھلا قرضہ بھی ادا کر لینا, کل کا میں نے قرضہ ادا کر دیا, آج 2.25 پارے پڑھے ہیں آج, تو مگر اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. ورنہ یعنی ہماری ہر 2 رکعت عام دنوں کی فجر کی نماز کی اتنی ہوتی ہے کامنا, وہاں فجر میں امام صاحب 2-3 آیتیں زیادہ پڑھ دیے تو بولتے امام صاحب آج تو آپ نے تراویح شروع کر دی, بولتے صرف 2-3 آیتیں بڑھ جاتی ہیں. غیر رمضان میں یہ بات ہوتی ہے, اور رمضان میں ایسی 20 پڑھ ڈالتے ہیں ہم لوگ, اور دن بھر بھوکے تھے, کمزوری بھی ہو گئی تھی, کھانا بھی زیادہ کھا لیا افطار میں, جاب کا برڈن بھی ہے, کل صبح بھی پھر جاب ہے, کوئی چھٹی کا دن بھی نہیں ہے. یہ صرف کیا ہے, یہ اس موسم کو اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے, اس میں نورانیت آ جاتی ہے اس, اور شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, اور نفس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور کر کے روحانیت کو کمی کر دیتے ہیں اس کے مقابلے میں, اس کی وجہ سے آسان ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, 1000 سال پہ جو مجدد پیدا ہوتا ہے وہ تھے, وہ حضرت شیخ احمد سرحندی جن کو کہتے ہیں مجدد الفسانی, انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان میں نیت کر کے اگر تم کسی چیز کی پابندی کی نیت کر لو اور پورے رمضان کو اس کو نبھاؤ تو غیر رمضان میں تمہارے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس وقت پابندی سے 5 وقت کی نماز کی نیت کر لیں, پابندی کریں, اور پھر اس کے بعد یہ بھی نیت ہو کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی ہر حال میں ہم 5 نمازیں پڑھ لیں گے, اگرچہ مسجد میں ہم نہ پہنچ پائیں لیکن پڑھ لیں گے, اور اگر مسجد میں پہنچنے کی نیت کریں تو اور اچھی بات ہے جماعت سے پڑھنے کی. تو یہ اللہ نے فرمایا, پچھلے یہودیوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ پاک یہ بات فرما رہے تھے, اور ان کے ظاہر کہ ان کے کندھے پر رکھ کے ہم کو ہی سمجھانا مقصود ہے, ہمارے واسطے ہے قرآن پاک کو. فرمایا دیکھو نماز بھاری بہت ہے لیکن جن کے دلوں میں ڈر آ گیا, اور ڈر ان کے دلوں میں آ جاتا ہے جو اللہ سے ملنے کا یقین پیدا کر لیتے ہیں, اور جن کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے، ان کو لحاظ ہوتا ہے، وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. پچھلی قوموں کے اندر جو بات آئی تھی، جو خاص طور پر ہم لوگوں کو بتائی گئی ہے، وہ ہے اپنے نبی پر اور اپنے نبی کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. کئی واقعات اللہ نے نقل فرمائے، 40 واقعات ان کے نقل کیے ہیں. بتائیے کیوں نقل کرے ہوں گے اللہ پاک، اور اس میں جو بہت سی باتیں ہیں اس میں سبق کی، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ کہ ان کو اپنے پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں آتا. اللہ بتاؤ کس پہ یقین کریں گے اب اس کے بعد یہ لوگ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کبھی شک نہیں ہوا. یہ مسلمانوں کا خاص وہ ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ نفسانیت اور شیطانیت کی وجہ سے حضور کی بات کو صحیح سمجھنے کے باوجود سستی ہو جاتی ہے، مگر وہ بھی کمزوری ہے اپنی، وہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم کو اپنے پیغمبر پر شک نہیں ہے اور ہم پوری طرح ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ ان کے بارے میں نہیں، ان کی بات کے بارے میں نہیں کرتے، تو جب ڈاؤٹ نہیں کرتے تو ان کی تعلیم کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اپنی ہیبٹ ویسی بنا لینا، اپنا کلچر ویسی بنا دینا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مسلمانوں کا کلچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ہماری تہذیب ہے. کیا آپ اس بات کو سوچ بھی سکتے ہیں کہ حضور کی کوئی بات تہذیب کے خلاف ہے؟ کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے؟ جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا کلچر ہے، وہ سنتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اس کی عادت ڈال لیں گے نا تو اس سے خوش ہو جائیں گے ہم. ہم چونکہ دوسری کی عادت ڈالے ہوئے ہیں اس لیے ادھر آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، گرانی ہوتی ہے، ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے گھروں میں اسی کا انوائرمنٹ کریٹ کریں، اسی کا ماحول بنائیں اور خود بھی اسی کی عادت ڈالیں، تھوڑے دن آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہمیں دوسرا راستہ ہی خراب لگے گا، دوسری چیز ہی بری لگے گی، ہم اسی میں خوش ہوں گے. بھئی یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری پریکٹس کا وے یہی ہے. اور یہی مطلب ہے قبر میں جو سوال ہونے والا ہے اس کا، کہ ما دینوں کا، من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ہذا الرجل. ما دینوں کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا وے آف لائف کیا تھا؟ زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ کیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا. کس کو تم آئیڈیل بنا کے چلتے رہے؟ تہذیب میں، تمدن میں، کلچر میں، لباس میں، وضاحت میں، شکل صورت میں، کھانے پینے میں، رہن ساری چیزوں میں. یہ بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ بھروسہ نہیں کیا. تورات لینے کو گئے تب ڈاؤٹ کیا، تورات لے کر آئے تب ڈاؤٹ کیا، فرعون نے پیچھا کیا جا کے سمندر پہ کھڑے ہو گئے تب ڈاؤٹ کیا. ہر جگہ یہ بات ہے کہ انہوں نے شکایت کی، اور مختلف جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے رہے اور وہ غلطی میں مبتلا ہوتے رہے اور بات بدلاتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور بالآخر یہاں تک ان کو مجبور کیا گیا ایک موقع پر کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے طور پہاڑ کو ان کے سر پر اٹھا دیا، ورفانا فوقکم الطور، طور پہاڑ کو سر پہ کر دیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بالش ان کے اوپر پہاڑ تھا. بس کہا گیا تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کرو، نہیں تو ابھی گرا دیتے ہیں پہاڑ. 6 لاکھ آدمیوں کے سر پہ طور پہاڑ آ گیا. عمل کریں گے. اللہ نے کو تو معلوم تھا کہ کمبخت اندر سے کیا بول رہے ہیں، مگر چونکہ ظاہر کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ہے، اس لیے جب انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم عمل کریں گے تو اللہ نے ہٹا دیا اس کو. جب پہاڑ ہٹ گیا، اپنی جگہ پہ چلے گیا، تسلی ہو گئی، تو کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم مان تو لیے لیکن ہوگا نہیں ہم سے. ہم نے مان تو لیا لیکن ہوگا نہیں ہم سے، کریں گے نہیں ہم. صحابہ کرام پہ ایک مرتبہ ایسی آزمائش والی بات آ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی میں پوچھوں گا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آہستہ سے کہہ لینا چاہیے، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ادب اختیار کرو، اللہ فرما رہے حساب لوں گا، تم کہو حساب دے دیں گے، بقیہ معافی مانگو اللہ سے. وہ خود ہی جانتے ہیں کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ ضرورت سے زیادہ تم سے بوجھ نہیں ڈالیں گے، لیکن تم یہ مت بولو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں یہ کام مت لگاؤ. تم یہ مت بولو، تم یہ بولو کہ ہم کریں گے، ہم مان رہے ہیں آپ کی بات اور ہم عمل کریں گے، ہم حساب دیں گے. ان خیالات کا بھی حساب دے دیں گے اللہ کو جو غیر اختیاری طور پر دل میں آتے ہیں. صحابہ نے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ادب سکھایا اور ہمت دلائی، وہ ہمت میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور کر کے دکھائیں گے، مانیں گے ہم برابر. اتنے خوش ہوئے اللہ پاک اتنے خوش ہوئے جس کے آدمی صحابہ کے اس قول کو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ اتارا. جبرائیل علیہ السلام جب صحابہ کا یہ جملہ لے کر آئے ایسے قرآن, صحابہ کا یہ جملہ آسمان سے گیا, پھر اللہ پاک نے اس کو اپنے کلام مبارک کا حصہ بنایا, اس کو اللہ پاک نے اتارا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس وقت میں 70,000 فرشتوں کا جلوس تھا, اتنے خوش ہوئے اللہ پاک صحابہ کے اس بات سے. یہ ڈفرنس ہے صحابہ میں اور پچھلی کتاب والوں میں. اس لیے ہم لوگ صحابہ پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں حضور کے بعد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت مسلمہ کا سب سے با اعتماد طبقہ, سب سے ٹرسٹیبل طبقہ جو ہے وہ صحابہ کا ہے, دین پر چلنے میں, دین کو اختیار کرنے میں. بہت سی چیزیں جو پڑھی گئی ہیں اس میں سے دو سبجیکٹ بہت خاص آج کے آئے ہیں. ایک ہے مالیات کے خرچ کے سلسلے میں تفصیلات اللہ نے کچھ بیان فرمائی. نمبر دو حرانی اور رشتے اور نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اللہ نے کچھ تفصیلات بیان فرمائی. طلاق کے مسائل بہت تفصیل سے ہیں سورہ بقرہ میں, جو اس کا مطلب یہ کہ خاندانی مسئلہ. قرآن پاک میں زندگی کے سارے شعبے سارے براتے ان سب پہ روشنی ہے اور اس کے اصول ہیں. پھر اس کی حدیث میں تفصیلات آتی ہیں, پھر اس حدیث سے علماء کرام مزید تفصیلات نکالتے ہیں. اس میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ ایک آدمی کو جیسے نکاح کے ذریعے سے عورت پر ملکیت دی گئی اس سے فائدہ اٹھانے کی, اور عورت کے لیے مرد کو حلال کیا گیا اس سے فائدہ اٹھانے کا, اور اس کو ایک ایسا جنرل اس کا نظام نہیں رکھا گیا کہ بھئی جس مرد کو جب ضرورت ہو کسی بھی عورت سے راضی کر کے اپنی ضرورت پوری کر لے, یہ نظام انسانیت کے لیے موزوں نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, یہ مفید نہیں ہے. اس میں کیا ہوگا, اس میں جھگڑے ہوں گے, اس میں فتنے ہوں گے, اس میں نسل محفوظ نہیں ہوگا, اس میں اولاد محفوظ نہیں ہوگی, اس میں خاندان نہیں بنے گا, اس میں ماں باپ کے حقوق زندہ نہیں رکھے جا سکتے. کسی بھی عورت کو پکڑ کے آدمی اپنی ضرورت پوری کیا اور اس کو اولاد ہو گئی, پتا نہیں وہ کہاں کی تھی, کون اس کا باپ ہے, کون اس کی ماں ہے, کوئی حساب رہتا نہ کوئی کتاب رہتا. تو اولاد کا نظام ختم ہو جائے گا, پیرنٹس کا حساب ختم ہو جائے گا, اولاد کے حقوق متاثر ہوں گے, اس کا تعلق وراثت سے بھی پڑے گا. بھائی باپ مر گیا تو اولاد اس کی وارث ہوتی ہے نا, تو دنیا میں پتہ نہیں کہاں پھیلی ہوئی ہے کہ اولاد کس کو دیں کیسے دیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی کا نظام نہ ہو تو ایک اولاد کے بارے میں کئی آدمی دعوے دار ہو سکتے ہیں. ایک چیز نہیں ہے اس کے پیچھے, وہ پورا نظام خراب ہو جاتا ہے. ایک عورت کو کئی آدمی مل کے پسند کرنے لگیں گے, سوائے اس کے کہ لڑائی ہوگی اور کیا ہوگا, وہاں پہ فتنہ ہوگا اور کیا ہوگا. ایک ہی وقت میں ایک عورت کے پاس کئی مرد پہنچ جائیں گے تو اس کا نظام کیسے قابو میں آئے گا. اس کی وجہ سے شریعت نے کہا کہ یہ حیوانوں والا نظام مرد اور عورت کے تعلقات میں نہیں چلے گا, اس کا ایک سسٹم بنایا گیا, اس کے لیے شادی رکھی گئی. شادی کے بعد یہ کنٹرول باقی رکھنے کے واسطے اس میں طلاق کا نظام بھی ہے, یہ انبن ہو گئی نہیں بنتی ہے تو پھر اس میں آپس میں جو ہے نا سپریشن کرنے کے لیے قانونی طور پر کس چیز کا اختیار آدمی کو دینا چاہیے. اللہ نے اپنی حکمت سے 3 مرتبہ اس کا اختیار مرد کے ہاتھ میں دیا اور عورت کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں دیا. البتہ اگر مرد ظالم ہو تو عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے بعض خاص صورتوں میں, کہ وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر کو مجبور کرے کہ طلاق دے, اگر شوہر طلاق نہ دے تو جو قاضی ہوتا ہے وہ شوہر کی طرف سے نکاح توڑتا ہے, اس کو خلا اور فسخ نکاح کہتے ہیں, اس کے خود اصول ہیں. اور جنرلی یہ ہے کہ عورت کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے, اختیار نہیں ہے اس کو, مرد کو طلاق دے دینے کا اختیار ہے اور یہ اختیار 3 مرتبہ اس کے قبضے میں رہتا ہے. ایک مرتبہ چاہے 3 اختیارات کو استعمال کر لے, ایک مرتبہ 2 اختیار استعمال کر لے, یا ایک مرتبہ 1 اختیار استعمال کرے. عام طور پر کانسیپٹ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کی نوبت آئے تو 3 اختیارات ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ جب 3 اختیار کر لیے اب پھر دوبارہ اختیار اگر دیا جاتا ہے مرد کو تو پھر طلاق کا نظام ہی ختم ہو جائے گا. جتنی مرتبہ چاہے طلاق دو, پھر اس کے بعد میں پھر واپس بلا لیتے, پھر مقصد ہی فوت ہو گیا. اس سے زیادہ 3 کا اختیار ہے, 1 2 3. اور جب ضرورت پڑ جائے خدا نہ خواستہ, سب سے پہلے غصے میں کبھی آدمی کو ادھر جانا نہیں چاہیے, غصے میں یہ کام کرنے کا نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ آدمی غصے میں ہی طلاق کا فیصلہ کرتا ہے, چاہے ذہنی طور پر فیصلہ کر لے لیکن دینے کا کام طبیعت ٹھنڈی ہونے کے بعد کرے. سوچ سمجھ کے کرے, انجام پر غور کرے. بچے ہیں, عورت کدھر جائے گی, میں کدھر جاؤں گا, پھر میری دوسری شادی کا کیا ہوگا, اس کی دوسری شادی کا کیا ہوگا, یہ بچے کتنا ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہ بات واقعتا ایسی ہے کہ میں اس سے زیادہ بڑی مصیبت کو خریدوں تو خریدوں یا نہ خریدوں اس کے بعد. ٹھیک ہے, لڑائی کی وجہ سے اگر طلاق دے دیے تو طلاق دے کے لڑائی سے جو ہیڈک آئی تھی وہ ہیڈک بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور بڑھے گی. تو ایک چھوٹے ہیڈک کی وجہ سے آدمی بڑا ہیڈک خرید رہا ہے تو دیکھیں کہ ورک بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں ٹھنڈے وقت میں کرنا. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر ناپاکی کے دنوں میں ہے, نماز نہیں پڑھنے کے دنوں میں ہے, جن دنوں میں کہ مرد کو عورت سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے, ان میں طلاق کا فیصلہ نہ کرے ان دنوں میں. کیونکہ عورت کی طرف رغبت ویسے بھی نہیں ہے اس دن, ان دنوں میں عورت کی طرف طبیعت چلتی نہیں ہے اور آدمی ویسے بھی اس سے دور رہتا ہے. اب اگر اس وقت اس کو طلاق دینے کی کوئی بات کرے گا تو یہ ہے کہ دوسرا اس کو ریزن ہے واپس. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ نہیں, جس زمانے میں وہ نماز پڑھ رہی ہو اور جس زمانے میں عورت کے پاس لیٹنا مرد کے لیے جائز ہو, صحبت کرنا اس سے, اس زمانے میں ضرورت پڑے گی تو واقعی اس کو ضرورت سمجھا جائے گا. اگرچہ کہ ناپاکی میں بیوی طلاق بھی پڑ جاتی ہے لیکن گناہ اس کا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط طریقے سے کیوں کیا. وہ سب اس لیے ہے تاکہ یہ کام سوچ سمجھ کے ہو, اور جب خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے صرف ایک طلاق دینا چاہیے, اور ایک طلاق سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے جو تین سے ہوتا ہے. کیا ضروری وجہ اس کی یہ ہے کہ تین دے دینے کے بعد میں پھر آپشن نہیں رہتا انسان کے پاس, پھر پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوتا. ایک دینے کے بعد یہ ہے کہ تین مہینے کے اندر اگر مرد کہہ دے کہ میں نے واپس لے لیا, عورت اپنی پھر ہو جاتی ہے. اگر عورت پسند نہیں بھی کر رہی پھر بھی ہو جاتی ہے. البتہ تین مہینے اگر گزر چکے ہیں تو پھر عورت کی مرضی ضروری ہوتی ہے دونوں کی ملنے کے لیے, نکاح نیا کرنا پڑتا ہے. پھر خدا نہ خاصا دس بیس سال میں کبھی لڑائی ہوئی تو پھر ایک آدھ یوز ہو گئی تو دو ہو گئے, اتنے تک تو مرنے کا دم آ ہی جائے گا. عورت جو ہے وہ ہماری بے انتہا ضرورت ہوتی ہے اور اس سے بہت راحت ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ بہت سی چیزیں اگر تم کو اس کی پسند نہیں آتی تو بہت سی چیزیں پسند کی بھی ہوتی ہیں. تو جو پسند کی باتیں ہیں اس کی وہ ذہن میں رکھو, ادھر ذہن لگاؤ اپنا. سبحان تو اللہ کی ذات ہے, پاک اور بے عیب تو اللہ پاک ہو رہے ہیں. تمہارے اندر کتنی خرابیاں نہیں ہیں, کیسے وہ جھیلتی ہیں, تو تم بھی اس کی کچھ خرابیوں کو جھیل لو, اس کو برداشت کر لو. نبھاؤ کا جو ذہن ہے, جو ہمارا انڈین پاکستانی اور مشرقی تہذیب کا جو خاص ایک حصہ ہے کہ ہم لوگ نبھانے کے عادی ہوتے ہیں اور ہر حالت میں نبھانے کے عادی ہوتے ہیں, وہی مائنڈ سے رہنا چاہیے. یہاں پر بھی یہاں والوں کی نقل کرنے کی جو ہے نا عادت چونکہ پڑ گئی ہے تو ان چیزوں میں بھی ہمارا ذہن ادھر ہی چلتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, تو گاجر کی پنگی ہے کہ جب تک بجایا بجایا پھر توڑ دیا اس کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شادی ہو گئی, اللہ نے مقدر سے یہ چیز بنا دی, اپنی گھرستی کرو, شیرازہ بناؤ خاندان کا. خاندان بنتا ہے اس کے ذریعے سے, اقدار زندہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے. نبھان ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا. ایڈجسٹمنٹ کا جو اصول ہوتا ہے, صبر کا جو اصول ہوتا ہے, وہ اپلائی ہوتا ہے یہاں پر. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے واسطے کہ ہر جگہ پہ آپ رائٹس اور رولز کی بات کریں گے نا تو زندگی میں یہ چیز جو ہے نا بہت جگہوں پر بریک ہو جاتی ہے. ہر جگہ پر رائٹس اور رولز کی بات نہیں کرنا چاہیے, نہ خود کرنا چاہیے نہ عورت کو کرنا چاہیے. یہاں پر کتنے ٹریفک کے کتنے اصول ہیں, کتنے رائٹس ہیں, کتنے ضابطے بنے ہوئے ہیں. اپنے انڈیا پاکستان کے اندر ٹریفک کے کیسے اصول ہیں, لیکن ایکسیڈنٹ کہاں زیادہ ہوتے ہیں؟ یہاں زیادہ ہوتے ہیں, وہاں نہیں ہوتے اتنے زیادہ. کیوں بھائی؟ وہاں کا تو قصہ یہ ہے کہ شاید ہی کوئی روڈ بن گئی ہوتی ہے, سب ٹوٹے ہی ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ اسی میں سائیکل والا بھی, اسی میں رکشے والا بھی, اسی میں بنڈی والا بھی, ایون اس میں گدا بھی ہے, بھینس بھی ہے, بکریاں بھی ہیں, اس کو بھی روک نہیں سکتے وہاں پہ. بلکہ بعض مرتبہ گدھے بیچ میں کھڑے ہو کے مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں, ہٹ رہے نہیں, اس کا کام ہی نہیں ہٹنے کا. لوگ گدھا بول کے چلے جاتے ہیں, ہی گدھا ہو بیچارا. اچھا پھر یہ کہ جو زگ زگ وہاں پر ہے کہ ایک دم گلی میں سے ایک آدمی نکل کے آ گیا, ایک آدمی ادھر سے نکل کے آ گیا, وہ تیز جا رہا, وہ اس کو اوور ٹیک کر رہا, پھر بھی نہیں ہوتے ایکسیڈنٹ. ایک جماعت گئی تھی امریکہ سے انڈیا کو, وہ کہنے لگی یہاں پر اللہ پاک کے رب ہونے کا اور محافظ ہونے کا یقین پیدا ہو مجھے, جتنا یہ لوگ رول توڑتے ہیں ٹریفک کے شاید دنیا میں کوئی توڑتا ہو بولے, مگر یہاں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے. اللہ پاک محافظ ہے سب کا بھلے, مجھے اس کا یقین ہوا, وہ اپنے بیان میں بول رہا تھا. اصل قصہ کیا ہے معلوم؟ اصل قصہ یہ ہے کہ وہاں چونکہ لوگوں کو رولز پر چلنے کی عادت نہیں ہے تو وہاں کا رولز ہی ایڈجسٹمنٹ ہے, پریپریشن ہے. پہلے سے سامنے والے کے ذہن سے پڑھنا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے, اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے, کیسے اپنے کو بچا لینا ہے, کیسے کہاں گرٹ مار لینا ہے. یہ چیز میرے دوستو شادی کی لائف میں بہت ضروری ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایڈجسٹمنٹ کرنا, نبھاؤ اس کو, نبھانے کے ذریعے سے اپنے خاندان کو بچایا جاتا ہے. ورنہ ذرا سی بات میں جذبات میں آ کر آدمی جب توڑ دیتا ہے نکاح کے رشتے کو تو وہ چیز بہت ہیڈک پیدا کرتی ہے, خاندان کو بکھر دیتی ہے, دشمنیاں ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں الگ ہوتی ہیں, بچے اگر ہو گئے ہیں تو بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کے اخلاق, یہ پچاسوں مسائل اس کے ساتھ ہیں. تھوڑی چیز پہ صبر کر لی جائے, صبر کر لیا جائے تاکہ بڑی مصیبت سے حفاظت رہے, ورنہ اس پہ ہم صبر نہیں کریں گے تو بڑی پہ آئے گی. مگر ضرورت بھی پڑ سکتی ہے, بہرحال انسان ہے, بعض مطلب ہر ایک کی بیوی کا ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایڈجسٹیبل ہو. ایسی حالت پیش آ گئی کہ ناگزیر ہی ہو گیا تو ایک الگ بات ہے, پھر اسی لیے شریعت نے پھر رکھا ہوا بھی ہے اس کو. اس کے لیے صرف ایک مرتبہ طلاق دینا, دوسری مرتبہ ضرورت پڑی پھر دے دی تو دوسری مرتبہ بھی پھر واپس لینے کی اجازت ہے. دیکھو شریعت میں نرمی کتنی ہے, پہلی مرتبہ طلاق دے دی واپس لے لو گے تو نکاح واپس ہو جائے گا, نیا نکاح بھی کرنا نہیں پڑتا. دوسری مرتبہ طلاق دے دیے تو نکاح واپس لے لو گے عورت کو تو پھر واپس ہو جائے گی, پھر بھی نیا نکاح نہیں کرنا پڑتا. تیسری مرتبہ اگر دے دی جائے تو پھر جو تمہارا اختیار تھا وہ ختم ہو گیا, تم اپنا الگ راستہ لو, تم اپنا الگ راستہ لو. اب اگر وہ پھر دوبارہ نکاح میں آنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے, پھر وہ اس کو چھوڑے. تو پھر پہلا شوہر اگر لینا چاہے یا پہلے شوہر سے عورت شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اس مسئلے پر عورتیں آبجیکشن کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ صاحب غلطی مرد کرتا ہے, سزا ہم کو بھگتنی پڑتی ہے کہ ایک دوسرے آدمی کے پاس بھی آپ. یہ غلط کانسیپٹ آیا, غلطی کہاں سے آئی؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سزا ہے تین طلاق دینے کی کہ ایک نئے مرد کے پاس جاؤ. پھر یہ سزا نہیں ہے, شریعت نے جو اختیار دیا تھا وہ پورا یوز ہو گیا. اب اگر اس کے باوجود بھی یہ لچک رکھی جائے کہ پھر تم شادی کر لو تو پھر طلاق باقی رکھنے کا مقصد ہی کچھ باقی نہیں رہا. طلاق کو موضوع کرنے کا, اس کو شریعت میں رکھنے کا کوئی مقصد ہی پھر باقی نہیں رہے گا. تین کے بعد میں شریعت یہ کہتی ہے کہ تین سے یہ تجربہ ہو گیا کہ اب تمہارا اس کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا, تم ایک الگ راستہ پکڑ لو کہ دوسری جگہ شادی کر لو, تم ایک الگ راستہ پکڑ لو کہ دوسری جگہ شادی کر لو. اب اگر تمہاری خود ایسی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بھئی ایک مجبوری ہے تمہاری, کسی اور جگہ شادی ہونے کے بعد, پھر وہاں سے طلاق ہونے کے بعد, عدت گزرنے کے بعد, پھر اگر تم یہاں شادی کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے. وہ بھی مہربانی ہے شریعت کی کہ وہ لچک باقی رکھی, وہ فلیکسیبلٹی رکھی اس کے اندر, اصولاً تو وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا. مگر یہ اللہ پاک کی مہربانی کہا کہ اگر کسی اور شوہر سے رشتہ ہو چکا ہے پھر ہی اپنے ساتھ واپس لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے. اس کی کچھ تفصیلات ہیں وہ بیان کی, تھوڑی یہ بھی بیان کی گئی جو میں نے آپ کو سنائی اور مزید بھی ہیں کچھ, لیکن اس کا وقت نہیں ہے. ایک چیز اور تھوڑی سی سنا دوں دو چار منٹ. خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ پاک نے جو مالیات کا بنایا ہے نظام, اس سلسلے میں ترغیب دی گئی. ایک تو یہ ہے کہ خرچ کی ترغیب دی گئی اور اس کو فضیلت والا عمل بتایا گیا, بخل مت کرو. اگر تم خرچ کرو گے اللہ کے لیے تو اس کی مثال ایسی دی قرآن پاک میں کہ جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں ڈالا, اس میں سے ایک پودا نکلا, اس پودے میں سات بالیاں نکلی, اس کی سات براچز نکلی اور ہر براچ میں 100 دانے آ گئے, تو ایک پودے سے 700 دانے آ گئے. تمہارا اللہ کے لیے خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ جب تم ایک ڈالر خرچ کرو گے تو اس کے 700 بنا دیں گے اللہ پاک, اور وہ پورے تم کو واپس کریے جائیں گے, ملیں گے وہ واپس. دنیا میں بھی مل سکتے ہیں, دنیا میں پورے مل سکتے ہیں, دنیا میں اس میں سے کچھ مل سکتے ہیں اور آخرت میں تو پورے ملیں گے. دنیا میں اگر کچھ مل گئے ہیں تو الگ بات ہے, یہ تو آخرت تو پورے ملیں گے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو مثال تم کو دی جا رہی ہے سمجھنے کے لیے, سہولت کے لیے, ایک ضابطے کے طور پر دی جا رہی ہے, تو پھر 700 سے بھی زیادہ کرنے کا مجھے اختیار ہے اور میں جس کو چاہوں گا 700 سے بھی بڑھا دوں گا ایک دانے پر, اندازہ کیجیے. تو اسلام کا جو خرچ کا جو نظام ہے وہ آخرت کے ثواب کی بنیاد پر ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنے, جنت کے درجات حاصل کرنے, ثواب حاصل کرنے کے لیے خوب خرچ کرو. مسجدوں کا مسئلہ آتا ہے, یتیموں کا مسئلہ آتا ہے, بیواؤں کا مسئلہ آتا ہے, مسلمانوں کی ضرورتیں پیش آتی ہیں اور دوستوں کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے اور خاندان والوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے, شادی بیاہ میں تحفے تحائف دینے ہوتے ہیں, کھانا کھلانا ہے, لوگوں کو افطار کرانا ہے. ایک آدمی میں یہ مزاج ہونا چاہیے تاکہ بخل پیدا نہ ہو اور جو مال اللہ نے دیا ہے وہ آخرت کا ذریعہ بنائے، ایک اس کی ترغیب دی. دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی پر خرچ کرو تو جتاؤ مت. یہ فرمایا کہ مال اسی کا خرچ کیا ہوا بچے گا، اس کا ثواب بچے گا، جس کو اس نے احسان نہیں بتایا اس کا جتایا نہیں اور تکلیف نہیں پہنچائی. اگر کسی نے کسی پر مال لگایا اور ایک مرتبہ بھی اگر یہ کہہ دیا کہ تجھے یاد ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اس کا پورا ثواب چلا جاتا ہے، پھر آخرت میں نہیں ملے گا. اللہ فرمائیں گے کہ تم نے خرچ کیا تھا جتا بھی لیا، اس لیے اس کو جتاؤ مت، بلکہ جس پر پیسہ خرچ ہوا ہے اس سے خوش ہو جاؤ کہ جس نے یہ آدمی میرے پیسے خرچ ہونے کی جگہ بن گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنے پیسے کہاں لگاتا. بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے مسجد کا مصلی ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں وہاں پر، مسجد قابل احترام ہے کہ ہمارے نماز کی جگہ ہے، ایسے غریب اور ضرورت مند انسان ہمارے زکات کا مصلی ہے، ہمارے صدقات کا مصلی ہے، ہمارے مالی عبادت کا وہ مصلی ہے. اگر وہ نہ ہو یا وہ اس کا قبول نہ کریں تو ہم اپنی مالی عبادت کس پہ ادا کریں گے؟ تو وہ ان کا احسان ماننا ہے کہ بھائی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے لے لیا. اس ذہن سے جو خرچ کیا جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے اخلاقی توازن خراب نہیں ہوتا. ورنہ ایک آدمی اپنے کو بڑا جتانے میں رہتا ہے، دوسرا بیچارہ احسان ماننے میں رہتا ہے، اس سے پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے بھی توازن باقی نہیں رہتا. ایک بات یہ فرمائی کہ جب مال دو خرچ کرنے کے لیے تو صرف اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھو، عزت مل جائے، کوئی بڑی سیٹ مل جائے، نام ہو جائے. دس پانچ ڈالر میں تو کوئی بھی نہیں سوچتا، لیکن اگر 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ ایسی کوئی بات آ جائے، آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملنے والا ہے، اس کا میں پریسیڈنٹ ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، کم از کم ٹریزرر بن سکتا ہوں کہ نہیں، سیکرٹری ہو سکتا ہوں کہ نہیں، میرے کو کمیٹی میں لیں گے کہ نہیں لیں گے، مسجد کا مسئلہ آ گیا یا ادارے کا مسئلہ آ گیا یا خاندان کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو آدمی وہاں پر خاندانی اعتبار سے کسی خاتون کے اوپر خرچ کرنے کی نوبت آ گئی تو اس سے اپنے حقوق کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو جان کی خواہش مت کرو، عزت کی خواہش مت کرو، کسی دوسری چیز کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو. اب یہ فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا کی کسی غرض کے لیے مال کو خرچ کیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ پتھر کے اوپر اس نے غلے کو بویا. اور اس کی مثال یہ فرمائی کہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی جم گئی، ایک آدمی نے دیکھا کہ اس پہ مٹی جم گئی ہے، اس نے ایک دانہ ڈال، غلے کے دانے ڈال دیے اس میں، مثلا گیہوں ڈال دیے، اب گیہوں میں سے پودے نکل آئے، اب وہ سمجھ رہا کہ یہ بڑے ہوں گے اور گیہوں اس میں سے نکلے گا. بارش ہو گئی، جب بارش ہو گئی تو پتھر پہ سے ساری مٹی جو ہے وہ دھل گئی، تو اب وہ پودے ویسے رہیں گے، وہ پودے بھی دھل کے گر جائیں گے. فرمایا کہ پتھر پر اگر مٹی جم جائے تو اس میں بیج ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب بارش ہوگی تو وہ ضائع ہو جائے گا. ایسے ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے سے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور پھر یہ فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر، بعض جگہ اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ اگر پورا پانی نہیں بھی پڑا، ہلکی پھوار وہاں پر آ گئی تو اس سے بھی پودا نکل آتا ہے. اخلاص میں اگر آدمی معمولی خرچ کرے تو اس کو بھی اللہ پاک ثمر آور اور نتیجہ خیز بنائیں گے. اور فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے عین ایسے وقت میں کام آئے گا جبکہ تمہیں بہت سخت ضرورت ہوگی. اسے ایک مثال سے اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا کہ ایک آدمی ہو جو بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کے کمزور اور ضعیف بچے بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اس کے پاس میں بہ ہو کھجوروں کا، اور اس کے نیچے سے نہر بہتی بھی ہو اور اس میں پھل آئے ہوئے ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اس کو پسند کرو گے کہ یہ ضائع اور برباد ہو جائے؟ یہ برباد ہونا، تمہارے بچے ہیں اور تم بوڑھے ہو گئے اور باغ بالکل پکا ہوا ہے، اگر تم نے اپنی نیت خراب کی تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس پر آگ آ گئی اور اس نے سارے باغ کو جلا دیا. اس لیے جو کچھ خرچ کرو وہ پاکیزہ وہ خرچ کرو اخلاص کے ساتھ. پھر یہ فرمایا کہ جو خرچ کرو وہ پاک صاف ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے، اور جو تم خود استعمال کرنا پسند کرتے ہو وہی دوسروں کو بھی دو، الا یہ کہ ایسی چیز ہے جو استعمال کے اعتبار سے ناقص ہو گئی ہے اور تمہارے استعمال کی نہیں رہی تو وہ دوسروں تک پہنچا دو، لیکن وہ خرچ کرنے میں اسی کو مت رکھو ہمیشہ. جب کپڑے سستا کر رہے ہیں تو ہمیشہ پھٹ گئے، تو جب کھانا دے رہے ہیں تو پورا فریج میں رکھ رکھ کے باسی ہو گیا، پھر فریج میں بھی رکھنے کے قابل نہیں رہا، بھائی چلو فلاں کو پہنچا دو، ایسا مت کرو. یہاں پر تو وہ نظام بہت کم ہے، لیکن جن ملکوں سے ہم آئے ہوئے ہیں، دوسرے مشرقی ممالک کے اندر خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب چھ مت پڑ گئی وہی سستا کر دو، کپڑے پھٹ گئے وہی سستا کر دو، اور اس میں بھی کوئی احسان جتانا ہوتا ہے، سستا بھی اس کو کریں گے جو ہمارے پاس کام کاج کے لیے آتے ہیں، تاکہ ان پہ ایک وزن رہے اور کام ان سے زیادہ لے سکیں. حالانکہ مزدوری میں دینا صدقہ جائز نہیں ہوتا, مزدوری میں تو مزدوری دینی پڑتی ہے, ان کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہوگا. فرمایا ایسا مت دو, یہ چیزیں تم رکھ دو, اگر وہ لے رہے ہیں تو لے رہنے دو, لیکن تم اپنا خرچ وہ شمار کرو جو تمہارا پاکیزہ صاف ستھرا تمہارا اپنا پسندیدہ ہو. دو گرم روٹیاں بھی ہیں, ایک فقیر کو دے دو ایک تم کھاؤ, یہ صدقے میں شمار کرو. تمہارے ہاتھ میں مال ہے پیسہ ہے, کچھ پیسہ اس کو دے دو کچھ اپنے لیے رکھ لو. جو نئے کپڑے گھر پہ آئے ہیں ایک غریب کو پہنا دو اس کے موقع پہ, ایک تم پہن لو یہ صدقے میں ہے. پرانے کپڑے اس کو پہنا دیے نئے تم نے پہن لیے, فرمایا اس کو صدقے میں شمار مت کرو اپنے. اور یہ ہے کہ تم خرچ کرنے میں شیطان تم کو ڈرائے گا کہ تم خرچ نہ کرو, ایسا نہ سوچا کرو. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں برکت دے گا, تم خرچ کیا کرو. کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کے کچھ اصول اور ضابطے بھی پھر اس کے بعد بیان فرمائے. اور معاملات کے اندر یہ فرمایا کہ مالیات کا ذکر بہن لمحہ, تو اس میں پھر مالیات کا بھی ذکر فرمایا جس میں سود سے خاص طور پر منع کیا گیا اور بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے. اسلام میں سود جو ہے وہ بالکل حرام ہے, ہر ممکن طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور قرضے وغیرہ کے معاملے میں فرمایا کہ اس میں بھول بہت ہوتی ہے کیونکہ ٹائم بہت لیتا ہے آدمی, اس لیے جب قرضوں وغیرہ کی کوئی بات ہو تو وہ ضرور لکھ لیا کرو. پھر اس کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں کہ لکھنے کی ذمہ داری کس پر ہے, لکھانے کی ذمہ داری کس پر ہے, گواہ کیسے بنائے جائیں, مرد اگر نہیں ہے تو عورت کو بھی گواہی میں شامل کیا جا سکتا ہے. کچھ اس کے اصول ضابطے اللہ نے بیان کرنا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح اصول کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها صغارها وكبارها سرها وعلانيتها ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اے کریم ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے, اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائیے, بقیہ روزوں کو آسان فرمائیے, صفات قبولیت کے ساتھ ادا کروا دیجیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے اس میں برکت فرمائیے, ہمارے درس کو قبول فرمائیے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے اندر ایمان کی وہ صفات پیدا فرما دیجیے جو آپ کو پسند ہے. اے اللہ ہماری زندگی ویسی بنا دیجیے جو آپ کو پسند ہے. یا اللہ نفس شیطان کی غلامی سے آزاد کر دیجیے, نفس شیطان کی غلامی سے آزاد فرما دیجیے. اے اللہ نفس شیطان کی شدت اور اس کی سختی سے ہمیں نجات مرامت فرما دیجیے. مولا کریم ہم قصوروار ہیں, خطاکار ہیں, اپنے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں. اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے, ہمارے عزیز و اقارب کو معاف فرما دیجیے, ہمارے رشتہ داروں میں جو زندہ ہیں ان کو معاف فرما دیجیے, جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے, ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے, ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائیے, ٹینشن اور ہٹک سے ہماری حفاظت فرمائیے, دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان اپنے کرم سے نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. رحمتہ اللہ.